ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون درود بجي محمد وعلى عزیزان محترم عشرہ محلم حرام کی دوسری مجلس آپ امام بارگاہ یثرب میں سماعت فرما رہے ہیں اور اس عشرہ اولیٰ میں ہماری ان مجالس کا موضوع امام اور امت ہے اور اس کے لیے سورہ مائدہ کی 54, 55 اور 56 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند عالم نے امام کی بھی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے امت کی علامات کو بھی ذکر کیا ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو نازل کرتا ہے یا ان انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو یہ سنت و سیرت الہی ہے یہ خداوند عالم کے قوانین ہیں کہ وہ اس آنے والے وصی کی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ اس نبی کے جانے کے بعد وہ امت کسی گمراہی میں نہ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے اگر 40 راتوں یا 30 راتوں کے لیے خداوند عالم کوہ طور پر مہمان بلاتے ہیں تو ان 30 راتوں کے لیے بھی امت کو بغیر وصی اور جانشین کے نہیں چھوڑا جا سکتا تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم اپنے بعد کسی کا تعین نہ کر کے جائیں امام بھی ضروری ہے امت بھی ضروری ہے امام چاہیے تاکہ وہ امت کی رہنمائی کرے امت کو امام چاہیے تاکہ اسے جنت تک پہنچا دے تو عزیزان گرامی امت بھی ضروری ہے امام بھی ضروری ہے کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بغیر امام کے امت نہیں اور بغیر امت کے امام نہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں اور نظریہ امامت در حقیقت امام اور امت دونوں سے مل کے بنا ہے امت بھی ضروری ہے جو امام کی پیروی کر کے امت قرار پائے اور امام بھی ضروری ہے جو آگے آگے چل کر در حقیقت امت کی رہنمائی کا انتظام کرے اس لیے کہ عربی زبان میں کسی کو کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک قائد ہوتا ہے، ایک سائق ہوتا ہے. سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ہانکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چرواہا ہمیشہ پیچھے چلتا ہے، لکڑیاں مار مار کے اپنے ریوڑ کو آگے بلاتا ہے، کہ کسی طریقے سے یہ ریوڑ جو ہے اپنے مقصد تک پہنچ جائے. انسان بھی بعض اوقات انہی جانوروں کی صفات کے مالک ہوتے ہیں، ان کو پیچھے سے لکڑی مارنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے یہ سائق ہے، پیچھے سے سوق دے رہا ہے، دھکا دے رہا ہے. لیکن کچھ قائد ہوتے ہیں جو خود آگے چلتے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والوں کو اپنے نقش قدم پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ زمانے میں امام قرار پاتے ہیں. امام وہی ہوتا ہے جو پہلے خود قدم بڑھاتا ہے، بعد میں امت کو دعوت دیتا ہے. تو امام اور امت، یہ ہمارا موضوع ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی جن آیات کی تلاوت کے شرف حاصل کے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی ظاہری سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان لانے والوں دیکھو تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب بہت جلد خدا ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، یحبہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اس قوم کی دوسری صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، دوسری صفت کیا ہے؟ ویحبونہ، وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی، اور تیسری صفت کیا بیان کی؟ اذلتین علی المؤمنین، مومنین کے سامنے متواضع ہیں، تواضع کرنے والے، فروتری اور انکساری کرنے والے ہیں. اور چوتھی صفت کیا بیان کی ہے؟ چوتھی صفت یہ بیان کی ہے عزتین علی الکافرین، یہ کافروں کے سامنے صاحب عزت ہیں، یہ کافروں کے سامنے دشمنان دین و خدا کے سامنے سر اٹھا کے چلتے ہیں. ویجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یہ قوم جہاد کرے گی. ولا یخافون لومت لائم، اور اس راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگی. یہ پانچ چھ نشانیاں خداوند عالم نے بیان کی. اس کے بعد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت وسیع ہے، بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، وہ علیم بھی ہے اور بہت وسعت رکھنے والا ہے. اس کے بعد بات آگے بڑھی، ابھی تک تو امت کی بات آ رہی تھی، امت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا تھا، اب بیان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے ولی فقط و فقط صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات بھی دیتے ہیں. یعنی ان کی دو نشانیاں ہیں، نماز بھی قائم کریں گے، انفاق بھی کریں گے، بلاو اس کی حالت رکوع میں کیوں نہ ہو. اس کے بعد بات آگے بڑھی، خدا بندہ عالم نے یہ کہہ کے ختم نہیں کیا، فرمایا امت کی نشانیاں وہ ہیں جو میں نے بیان فرمائی، ولی کی نشانیاں وہ ہیں، امام کی نشانیاں وہ ہیں جو میں نے دوسری آیت میں فرمائی. اس کے بعد کہا ومن یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے تولا کرے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کی پیروی کے حق ادا کرے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے بھی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، دیکھو اللہ سے ولایت، اللہ کی سربرستی قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی سربرستی قبول کرو، اور اللہ کے رسول کے بعد ان ایمان لانے والوں کی جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، تو سمجھ جانا یہی حزب اللہ ہے اور یہی غالب رہنے والے ہیں، یہی غالب رہنے والے ہیں، یہی حزب اللہ ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہیں. فإن حزب اللہ هم الغالبون، ان کو ایسا غلبہ عطا کیا جائے گا، ان کو ایسی نصرت عطا کی جائے گی، ان کو ایسی مدد ہماری بارگاہ سے ملے گی، دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی. سورہ قصد میں ارشاد فرمایا ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا، جن پہ ظلم و ستم ہوا، جن پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. ہمیں امام بھی بنائیں گے, ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے, ہم اپنی طرف سے امام بھی قرار دیں گے, وہ تمہارے امام بھی ہوں گے, وہ تمہارے ولی بھی ہوں گے. اللہ کی ولایت کے بعد رسول کی ولایت, اور رسول کی ولایت کے بعد ان افراد کی ولایت کے جن کو ہمارا رسول تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہے. تو یہ ولایت کا سلسلہ اس طریقے سے سلسلہ مراتب چلا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو ان تین آیتوں میں خدا نے امت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی, امام کی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, اور فرمایا کہ کون ہے جو غالب رہے گا, کون ہے جو نجات یافتہ ہوگا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, وہ اللہ کا گروہ ہے. دیکھیے اللہ نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے, لیکن اگر اللہ نے کہیں اپنے گروہ کا تذکرہ کیا ہے توجہ فرمائیے گا, تو وہ اس کی تین نشانیاں ہیں. توجہ فرمائیے گا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کا گروہ ہی غالب و کامیاب رہنے والا ہے, اللہ کی کوئی پارٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے گروہ میں, میرے حزب میں, میرے دائرے میں آ جاؤ, تو پھر اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, اور ان صاحبان ایمان کی ولایت کہ جن کی ولایت کی تصدیق میں قرآن میں کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہادی تو بہت سے آئیں گے, رہنما تو بہت سے آئیں گے, لیڈر تو بہت سے آئیں گے, ہدایت کرنے والے بہت سے مل جائیں گے, لیکن در حقیقت کس سے ہدایت لیں, کس سے رہنمائی لیں, کس کی لیڈرشپ قبول کریں, کس کے پیچھے چلے, یہ قرآن ہمیں بتائے گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں گے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مشہوریت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مشروعیت. مشہوریت یہ ہوتی ہے شہرت ہو جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کسی بھی نام سے, کسی بھی کام سے. اور ایک ہوتی ہے مشروعیت, مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہو جو بہت معروف ہو, علاج کرتا ہو. آج کل تو ایسے ایسے ڈاکٹر آ گئے جو پہلے کمپاؤنڈر تھے, بعد میں کلینک کھول کے بیٹھ گئے, جناب بہت مشہور ہو گئے, دو چار دواؤں کے نام یاد کیے, دو چار اپنی طرف سے ملا کر چلتا کر دیا, چل بھائی چل تیرا علاج ہو جائے گا. آپ جو غریب عوام, گوٹ کی عوام بیچاری جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہوتے کیا ہیں, جو ٹائی لگا کے بیٹھے ہیں ہماری, وہ پڑھا لکھا ہو جاتا. آج تو ہماری اسمبلی میں ایسے لوگ پہنچ گئے جن کو اپنے انگوٹھے کے علاوہ اپنا نام لکھنا نہیں آتا. بہرحال جعلی ڈگریوں پر ماشاء اللہ سے ملک کے اعلیٰ منازل پر اور اعلیٰ مقامات پر فائد ہو گئے ہیں, اس بیچاری عوام کو کیا پتا, مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ مشہوریت ہے, لیکن کیا یہ واقعی ڈاکٹر ہے؟ آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ آپ کہیں گے جناب آپ نے ایم بی بی ایس کا امتحان کہاں سے پاس کیا, سن میڈیکل سے یا کسی اور کالج سے, ذرا بتائیے. آپ کے پاس سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے, کوئی ثبوت ہے, کوئی ٹھوس دلیل آپ کے پاس ہے؟ مشروعیت, اس کو کہتے ہیں مشروعیت, شرع سے ہے, یعنی کوئی قانونی حیثیت ہے آپ کی, یا آپ نے صرف دکان چمکا لی اپنی اور یہاں بیٹھ گئے؟ تو مشہوریت الگ چیز ہے, مشروعیت الگ چیز ہے. جس کے پاس مشہوریت ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس مشروعیت بھی ہو, لیکن جس کے پاس مشروعیت ہوتی ہے اس کے بعد مشہوریت بھی ہوتی ہے. اس کا اعلان در حقیقت قرآن مجید میں یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارے ولی فقط و فقط اللہ, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکات بھی دے رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے بعد جب ہمارے رسول کی ختم نبوت ہو جائے تو وہ ہادی اور رہنما کے انتخاب کا مرحلہ آئے, امام کے تعین کا مرحلہ آئے, تو جو ہماری بارگاہ سے سند لے کے آئے گا ولایت کی, اسی کی ولایت کو قبول کرنا. اسی کے پاس مشہوریت بھی ہے, مشروعیت بھی ہے. مشہوریت بھی ہے اور مشروعیت بھی ہے. مشروعیت بھی قرآن سے ہے اور مشہوریت بھی قرآن سے ہے. اس لیے کہ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے, علماء تشیع نے بھی لکھا ہے, مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس آیت کا مزاق قرار پاتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, اس سے مراد فقط فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوچھا گیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, وہ کون سی قوم ہوگی جو اللہ تعالیٰ بہت جلد لے کر آئے گا؟ تو فرمایا وہ علی اور علی کے چاہنے والوں کی قوم ہوگی. اس کو علماء اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے, علی اور علی کے چاہنے والوں کی قوم ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ در حقیقت اس روئے زمین پہ بسائے گا, جن کو سورہ قصص میں فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم ان کو امام بنائیں گے, ان کو وارث قرار دیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب بات واضح ہو گئی. اس لیے کہ بات صرف دو دن اور چار دن کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بات ہے اس دنیا کے بعد ہمیشہ رہنے والی دنیا کی. توجہ فرمائیے گا, انسان کی زندگی نامحدود ہے نا, ہم سب کا عقیدہ ہے نامحدود ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے. اس نامحدود یا لامحدود زندگی کا ایک محدود حصہ اس زندگی میں جسم کے ساتھ گزارنا ہے. یہ لمیٹڈ ہے, لیکن یہ دنیا کا حصہ لمیٹڈ ہے, لیکن یہ کتنا اس کا مقدار ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود یہاں پر امتحان لے رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, انسان کی زندگی لامحدود, ان لامحدود زندگی کا ایک حصہ اس دنیا سے عبارت ہے جو محدود ہے, جو معین ہے, جس کا دائرہ کار مخصوص ہے, اس کا دائرہ چھوٹا ہے, لیکن یہ کتنا محدود ہے, کتنا لمیٹڈ ہے, کتنا معین ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. بات اگر صرف اس دنیا کی ہوتی تو کہتے جس کو بھی چاہو اپنا ہادی اور رہنما قرار دو, لیکن قرآن کہہ رہے نہیں, یہ بات یہیں تک نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, خدا روز جزا کا مالک ہے, یعنی اے انسان تیری زندگی اس دنیا کے چند شب و روز سے بڑھ کر وسیع ہو کر عالم آخرت تک پھیلی ہوئی ہے, تو بات ہے ایمان کی, بات ہے جنت کی, بات ہے شفاعت محمد علی محمد کی, بات ہے قرب الہی کی, بات ہے تقرب الہی کی, کہ کس طریقے سے اس دنیا کے لیے در حقیقت وہ چیز حاصل کی جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور یہی وجہ ہے کہ اس آئے مجیدہ کے مطابق ولایت کو نبوت کے ساتھ قرار دیا ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. توجہ فرمائیے گا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور وہ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یہاں دو حکم ہیں, تین شخصیات ہیں. توجہ فرمائیے گا, دو حکم ہیں اور تین, اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو, واطیع الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر کہا, یہ نہیں کہا تیسری دفعہ بھی کہا واطیع اولی الامر منکم, جو صاحبان امر تم میں ہیں ان کی اطاعت کرو, بلکہ اس کو رسول کی اطاعت کے ساتھ قرار دیا. توجہ فرمائیے گا, بہت ہی ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں. اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے امامت کی دلیل کیا ہے, ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے امت کو, یہ خداوند عالم کا اٹل قانون ہے, اس کو سنن الہی کا ہے, ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا, خدا کے یہ قوانین سنت بمانے سنت رسول نہیں ہے. قرآن کریم میں سنن کا لفظ یا سنت کا لفظ استعمال ہو, یعنی خدا کے اٹل قوانین, ٹھوس قوانین جو تبدیل نہیں ہوتے. ان ٹھوس قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کسی بھی قوم کو کسی بھی ہادی اور رہنما کے بغیر اس دنیا میں نہیں بھیجتا. یہ تو خدا کا اعجاز ہے, یہ خدا کی رحمانیت اور رحمیت ہے کہ پہلے ہادی اور رہنما کو بھیجا بعد میں انسان کو بھیجا، پہلے آدم کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کیا، بعد میں انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ خدا کی رحمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ خدا کا خاص قانون ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی لمحے یہ زمین جب سے تخلیق ہوئی ہے بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں دیے، اور اسی لیے معصوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہ علیہ حجتین، لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دو حجتیں ہیں، حجت ظاہریہ و حجت باطنیہ، ایک ظاہری حجت ہے ایک باطنی حجت ہے۔ ظاہری حجت کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں اور ان کے جانشین ہیں، اور باطنی حجت کیا ہے؟ وہ تمہاری عقل ہے۔ اگر کسی زمانے میں تمہاری پہنچ کسی امام یا نبی تک نہ ہو تو یہ عقل، یہ ضمیر، یہ دل، یہ قلب، یہ سوچ، یہ فکر خدا نے تمہارے اندر رکھی، یہ الارم تمہارے اندر رکھا ہے، کوئی نہ ہو تمہیں بتانے والا، پھر بھی تمہارے اندر خدا نے ایک ایسی چیز قرار دی ہے جو تمہیں اندر سے انڈیکیٹ کرتی ہے، جو اندر سے تمہاری رہنمائی کرتی ہے، جو تمہیں ڈائریکشن دیتی ہے، تم غلط سمت جا رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم برا کام انجام دے رہے ہو، یہ کام صحیح ہے، اسی کام کو انجام دینا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ظاہری حجت ہے ایک باطنی حجت ہے، یہ دونوں حجتوں کے ساتھ خداوند عالم نے بھیجا ہے، اور یہ خداوند عالم کی سنت، اس کا اٹل قانون ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور بغیر کسی ہادی کے کسی قوم کو نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ ہادی کیا ہے؟ اب ہم نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت، یعنی صاحبان امر کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ قرار دیا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، دو حکم، تین شخصیت، اطیعوا اللہ، توجہ کے ساتھ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر کا واولی الامر منکم، یہاں پر بھی اطیعوا چھپا ہوا ہے، اس کا ہمارے یہ کہتے ہیں اطف۔ مثال کے طور پر میں کہوں پہلے محمد آیا، پھر علی آیا، پھر حسن آیا، یہ کلام طولانی ہے، اہل زبان کی ڈکشنری اور لغت میں، فصاحت بلاغت میں یہ کلام طولانی ہے۔ کیوں؟ طولانی کلام ذہن کے لیے سخت ہوتا ہے، سننا ناگوار ہوتا ہے، بار بار علی آیا، حسن آیا یا حسین آیا، یہ بار بار آیا، میں کہوں علی، حسن اور حسین آئے، ٹھیک ہے نا، یعنی میں نے آنے کو کامن کر دیا اور تینوں شخصیات کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے میری؟ نہیں جی، درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیع الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت، اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہیں؟ کہ جن کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے لیکن رسول کی اطاعت کے ساتھ، توجہ فرمائیے گا۔ بس یہ وہ نقطہ ہے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں، انما ولیکم اللہ، بس فقط و فقط تمہارے ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملائیے، تمہارے ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت روح میں زکات دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ جو صاحبان امر ہیں وہ وہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، یعنی جن کی اطاعت کو اللہ نے رسول کی اطاعت کے زمرے میں قرار دیا ہے۔ بس اگر کہیں رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آتا ہے تو اسی علی کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، من کنت مولا ہو وہاں علی مولا، میدان غدیر میں معصوم کا ہاتھ معصوم کے ہاتھ میں دیکھ کر ہی تو بیعت کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں ولایت اللہ کی ہے وہ ولایت رسول کی ہے، اور اسی ولایت کے لیے عصمت شرط ہے، بس اسی عصمت کی تفہیم و مفاہمت کے لیے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی یہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ ساتھ ہے، میدان موبائل آؤ تو ساتھ ہے، میدان غدیر ہو تو ساتھ ہے، پنجتن کا زمانہ ہو تو ساتھ ہے، آئے تطہیر نازل ہو رہی ہو تو ساتھ ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، بستر رسول ہو تو ساتھ ہے، بچپن کا زمانہ ہو تو ساتھ ہے، ان کو پہچانتے جاؤ گے امامت کی نشانیاں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کو پہچان تو جاتی ہے، اللہ وادی اور رسول کون ہے جو رسول کے ساتھ ساتھ ہے، کس نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ محافظ رسالت ہے، وہ تحفظ رسالت کا پرچمدار علی مرتضیٰ ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ میرے رسول کی شان تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ مکی کی گلیوں میں جاتے تھے نا تو پھر لوگ پتھر مارتے تھے اور ابو طالب کے پاس آگے کہتے تھے، ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کے خلاف تبلیغ کرتا ہے۔ اب ابو طالب نے کہا جاؤ علی تم ذرا چلے جاؤ، چونکہ رسول پر بچے پتھر مارتے تھے، اگر رسول کی لیے حضرت ابو طالب آ جاتے تو کہتے اپنے بھتیجے کی بیجا حمایت کر رہے ہو، اب بچوں کے مقابلے میں ایک بچے کی ضرورت تھی، وہ بچہ ایسا ہو جو ایمان کے درجے پہ فائد ہو، اب اگر علی آگے آ جاتے ہیں تو آپ درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ کو پہچانتے جاؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اور وہ اولی الامر کی اطاعت رسول کے ساتھ قرار دی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، یہ ہے امامت، یہ ہے امامت، اور امام کو قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ قدرت کس کی؟ اللہ کی۔ مشیت کس کی؟ اللہ کی۔ حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ یہ چاند کس کا؟ اللہ کا۔ یہ سورج کس کا؟ اللہ کا۔ یہ ستارے کس کے؟ اللہ کے۔ یہ مخلوق کس کی؟ اللہ کی۔ یہ آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب اللہ ہی قرار دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں تین جگہ جاعل کا لفظ آیا ہے اور ایک جگہ جاعلوں کا آیا ہے، توجہ فرمائیے گا بھائی، کون قرار دے گا امام؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں، تو یہ ولایت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ یہ ولایت انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام اور امت ہمارا موضوع ہے۔ سورہ مائدہ کی 54, 55, 56 آیت کی تلاوت کے شرح فاضل کیا، جس میں امت کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں اور امام کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، اور ان دونوں کے مجموعے کو توجہ فرمائیے گا، یعنی جہاں امت بھی اللہ کی نشانی کے مطابق ہو اور امام بھی اللہ کا قرار دیا تو وہ حزب اللہ بن جاتا ہے۔ اگر آج کوئی گروہ اسرائیل کو نہ کوچنے چپا رہا ہے تو وہ حزب اللہ ہے، تو جان لو کہ آج شیعوں کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے، اگر اتنا دم ہوتا تو تم اسرائیل کے خلاف فتوے لگاتے، اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ اعلان کرتے، لیکن تمہارا یہ بزدلانہ حملے مسلمانوں کو کافر کہنے اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تم شیعہ ہو نہ تم سنی ہو، ان یہودیوں کے ایجنٹ ہو کہ جن کو حزب اللہ آج مار رہی ہے، جن کو آج حزب اللہ مار رہی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، جہاں امت بھی خدا کی ہوتی ہے اور امام بھی خدا کا ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ کون قرار دے گا؟ کون بنائے گا؟ نبی کو بھی خدا بنانے والا ہے، جب زمین کو خدا بنانے والا ہے، آسمان کا بنانے والا خدا ہے، ابراہیم کو، اسماعیل کو، تمام انبیاء کو، کون خدا نبوت دینے والا، کون نبوت دینے والا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے لیے عربی زبان میں جاعل کا لفظ آتا ہے، جاعل یعنی قرار دینے والا۔ چار جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، تین جگہ جاعل اور چوتھی جگہ جاعلوں کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا مزاج کیا ہے، لیکن بہرحال میرا مزاج تو اسی طرح کا ہے کہ قرآن کی آیتوں سے لے کر اپنے دین اور مکتب کی تائید کے لیے اس کا بیان فرماتا ہوں، مجھے آپ کے ٹیسٹ کا نہیں پتا۔ بہرحال اگر سما خراشیوں کا سبب بن رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا، وہ جملہ یاد آ گیا تو آپ کی سماعت کی نظر کروں، دیکھیں جب خون دیا جاتا ہے نا، کراس میچ ہوتا ہے، جب کراس میچ ہو جاتا ہے تو پوری بوتل چڑھا دی جاتی ہے، چلیں بھی لیں پوری بوتل آپ کے نام، آپ کی نظر جی۔ لیکن اب جب بزم حسینی سج جاتی ہے نا توجہ فرمائیے گا, جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے بزم حسینی سج جاتی ہے تو یہاں کراس میچ کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر آپ نے نعرہ حیدری لگایا ادھر سے جواب آیا, خود بخود ایمان کی سرحدیں مل جاتی ہیں, ادھر سے خود بخود ایمان کی سرحدیں مل جاتی ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدھ دن آپ کو مجھے سمجھنے میں اور میں آپ کو سمجھنے میں دیر لگاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاجوں کا فرق ہے, لیکن ایمان کے مزاج یہ ہوتا ہے ادھر نعرہ حیدری لگاتے ہیں ادھر سے جواب آتا ہے, مزاج بھی مل جاتے ہیں, جسم بھی مل جاتے ہیں, روحیں بھی ایک ہو جاتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تین جگہ جاعل کا لفظ استعمال ہوا ہے, جہاں پر بھی جاعل کا لفظ استعمال ہوا خدا نے کہا میں قرار دینے والا ہوں. بے مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں کسی جگہ ملازم ہیں, کیا آپ اپنی مرضی سے کسی کو ملازمت دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اپنی مرضی سے کسی کو عزل کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اپنی مرضی سے وہاں کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ جو باس ہے اس کا آرڈر نہیں ہے, باس کہہ گئے یہ میں ہوں, جس کا وہ ادارہ ہے وہ کہے گا یہ میں ہوں, جس کو چاہے عزل کروں, جس کو چاہے نصب کروں, جس کو چاہے دعویٰ دوں, جس کو چاہے باہر نکال دوں. تو خدا کہہ رہا جاعل میں ہوں, یہ زمین میری, یہ مشیت میری, یہ قدرت میری, یہ حاکمیت میری, میں جس کو چاہوں امام بناؤں, میں جس کو چاہوں حادی بناؤں, میں جس کو چاہوں نبی بناؤں, تم کون ہو تو سوال کرنے والے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تمہیں اٹھانے والا ہوں, اور رافع کا علیہ اپنے پاس بلانے والا ہوں, اور متحر کا, اور اے عیسیٰ تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, وجاعل الذین اتبعوک, اور جن لوگوں نے تمہارے اتباع کیا میں کیا کروں گا, ان کو روز قیامت ان لوگوں پر فوقیت دوں گا جنہوں نے کفر اختیار کیا. اس کے بعد سورہ فاطر میں ارشاد ہوا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض وجاعل الملائکۃ رسلا. حمد اللہ کے لیے, تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور ملائکہ کو اپنا بھیجا ہوا رسول قرار دیا, بھیجا ہوا قرار دیا. اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہاں پہ کیا کہا, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہا یہ عہدہ میرے اولاد میں سے بھی ہوگا. خدا نے کہا لا ینالو احد الظالمین, یہ میرا عہدہ ہے, یہ میرا عہد ہے, یہ میرا منصب ہے, یہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. توجہ فرمائیے گا, اس کا مطلب یہ ہے امام بھی خدا کی طرف سے, نبی بھی خدا, یہ تینوں جہاں پر جاہل کا لفظ آیا ہے وہ خدا نے اپنی ذات سے نسبت دی ہے. اور یہ جاہل کیا لفظ ہے, تھوڑی سی بحث کر میں آگے گفتگو کو پیش کروں. یہ جاہل کیا ہے, جیم الف عین لام جاہل, اس کو کہتے ہیں اس میں فاعل. دیکھیے ایک زمانہ ہوتا ہے ماضی کا, مثلا وہ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ماضی میں ایک کام انجام دیا. ایک ہے حال کا, وہ جا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ مجلس سن رہا ہے, وہ مجلس پڑھ رہا ہے, یہ حال کا. ایک مستقبل کا, وہ جائے گا, وہ کھائے گا, وہ بولے گا, یہ مستقبل کا. یعنی ہر زمانے میں خاص سینٹینس پایا جاتا ہے, زمانہ پایا جاتا ہے کہ جو اس خاص زمانے میں کسی کام کے ہونے پہ دلالت کرتا ہے. صحیح, جا وہ گیا, وہ آیا, یجی ہو وہ آ رہا ہے, سیجی وہ آئے گا, ذہبہ وہ گیا, یذہبو مثال کے طور, وہ ذہبہ وہ گیا, یذہبو وہ جا رہا ہے, سیذہب وہ عنقریب آئے گا. اسی طرح بہت سے فعل ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب رسول اکرم کو دشنام دیا گیا اور کہا کہ اے رسول تمہاری کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری. ان اعطینک الکوثر, خدا نے سورہ کوثر عطا کی, کہا کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیے، کوثر عطا کیے رسول، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر انا شانئک هو الابتر. شانئک اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، تینوں خصوصیت ہوتی ہے، یعنی وہ ماضی، حال اور مستقبل سے وسیع معنی رکھتا ہے. اگر یہ تھوڑی سی بات بلاغت کی کلیئر ہو جائے تو آپ کو لسائے گا. درود بھیجے محمد وال محمد پر. یہ نہیں کہا ان شانئک، جس نے تمہیں دشنام دیا، جس نے تمہیں ابتر کہا، ان یشنؤک، جو تمہیں دشنام دے رہا، ان سیشنؤک، اے رسول جو تمہیں کہا، ان شانئک، یعنی اے رسول تم پر جو تہمت لگائی گئی ہے، تمہیں جو ابتر کہا گیا ہے، یہ بات نبوت پر در حقیقت ایک حملہ ہے. اب خداوند عالم کو اتنا برا لگا، فرمایا کہ اے رسول جو تمہیں ابتر کہہ رہا ہے، جو تمہیں بے اولاد کہہ رہا ہے، جو تمہیں اولاد نرینے سے محروم کہہ رہا ہے، ہم قرآن کریم میں اسے اتنی بڑی سزا دیں گے کہ اے رسول تمہیں ماضی میں کہنے والا ہو، تمہیں حال میں کہنے والا ہو، مستقبل میں کہنے والا ہو، وہ خود بے نام ہو جائے گا. یعنی ماضی بھی سمیٹ دیا، حال کو بھی لے لیا، مستقبل کے زمانہ بھی اسی دامن میں آ گیا. اب خدا یہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، ماضی کا امام ہو، ماضی کا رہنما ہو، حال کا ہو یا مستقبل کا، رسول کے بعد ہو یا رسول کے 1400 سال بعد. دیکھو جب بھی امام کا اور امام کی امامت کو قبول کرنے کا وقت آئے تو یہ دیکھ لینا کہ ہمارے در سے، ہماری بارگاہ سے، ہماری مشیت و علم سے اگر سند لے کے آ رہا ہے تو وہی امام قرار پائے گا. جاہل یعنی میں ابھی بھی امام بنانے والا ہوں، اے 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 آدم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اے ابراہیم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور آئندہ آنے والے زمانے میں جب بھی یہ مسئلہ پیش آئے تو قرآن کھول کر جاہل کا لفظ پڑھ کر یہ سمجھ لینا کہ ماضی میں بھی خدا خلیفہ بنانے والا تھا، حال میں بھی خدا خلیفہ بنانے والا ہے، اور آئندہ بھی جو امام آئے گا وہ بھی خدا کی مرضی سے آئے گا. ماضی میں بھی خدا کی طرف سے، حال میں بھی خدا کی طرف سے، مستقبل میں بھی خدا کی طرف سے، جو بھی آئے گا ہماری بارگاہ سے آئے گا. عزیز گرامی، بس یہ امام ہے جو در حقیقت نبوت کی تعلیمات کو لے کے آگے چلتا ہے. امام اور امت ہمارا موضوع ہے، اور اس امام کے 4 عہدے بیان کیے گئے ہیں. توجہ فرمائیے گا، تبیین و تفسیر قرآن. پہلا کام یہ ہے اس امام کا، یہ قرآن کی تشریح کرتا ہے، قرآن کی توضیح کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. کتاب انزل اللہ علیکا، یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے، یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے، لتبینا، تاکہ تم اسے بیان کرو، تاکہ اسے کھول کھول کر بیان کرو. ما نزل الیہم، جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے، پہلا کام یہ ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو میں جا رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کا کام ابھی باقی ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی واہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے بھی عترت و اہل بیت ہے. دوسرا کام جو امام کا یہ ہے، وہ ہے مقام قضا اور قضاوت. یعنی کوئی بھی معاشرہ کسی بھی حاکم اور رہنما کے بغیر نہیں رہ سکتا. مسائل پیش آتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو ان اختلافات کو شیرینی میں تبدیل کر دے، باہم شیر و شکر ہو جائیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس میں تمہیں قاضی قرار دیں، اس میں تمہیں منصف قرار دیں. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور دیکھو جب تم انہیں فیصلہ کر دو تو اسے منوان قبول کر لیں، بغیر چون چرا کے قبول کر لیں. یہ رسول اللہ نے کے لیے خداوند نے فرمایا. تیسرا جو منصب خداوند عالم نے دیا وہ ہے تربیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے آئمہ کے سپرد کیا ہے، اور ان آئمہ علیہ السلام نے در حقیقت تمام زندگی میں انہی کاموں کا انجام دیا۔ بات یہی تک روکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس کے بعد سلسلہ چلے گا کہ امام کس طرح امام بن جاتا ہے، امام کے اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام اور امت، یہ ہمارا موضوع ہے سجدہ گرامی۔ بس ہم جس امام کی امت ہیں اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ایک ایسی قوم بن سکیں کہ جو اپنے امام زمانہ کا انتظار کرے۔ امام زمانہ کی اس قوم سے کچھ آرزوئیں ہیں، کچھ امیدیں وابستہ ہیں امام کی اپنے شیعوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے پیروکاروں سے، اور وہ امام نے ایک دعا کے ذیل میں ہمیں تعلیم دی ہیں۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو میں امام علیہ السلام کی دعا کے ان حصوں کو کبھی نوجوانوں سے متعلق، دیکھیے امام نوجوانوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، خواتین کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، بزرگوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، بچے کن صفات کے مالک ہونے چاہیے امام کے لیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، پولیس والے، رینجرز، فوج کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب امام نے بیان فرمایا ہے۔ استاد کیسا ہو، طالب علم کیا ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، یہ امام کی توقعات ہیں، تاکہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے ایک ایسی قوم میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں جو امام کے شایع نشان ہو۔ لیکن اگر اس عزاداری کے ذریعے سے ہم وہ قوم نہ بن سکیں جو امام کے شایع نشان ہو، اس کا مطلب ہے نہ ہم نے عزاداری کا حق ادا کیا، اور نہ ہی اپنے امام زمانہ کی ولایت اور امامت کو کما حقہ سمجھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ عزاداری نصاب ہے، یہ عزاداری ایک نصاب ہے اس قوم کی تربیت کے لیے جو اپنے امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے۔ کون سی قوم کامیاب ہوتی ہے، کون سی سپاہ اور فوج کامیاب ہوتی ہے، اس کو میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، آپ کی دوبارہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ دیکھیے کون سی فوج کامیاب ہوتی ہے، وہی فوج کامیاب ہوتی ہے جس کو اپنے ہدف کا پتہ ہو کہ میرا ہدف کیا ہے، میں کس پہ حملہ کروں، میرا دشمن کون ہے، میں کس کے ٹھکانے کو نابود کروں، ہدف کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ سپاہ کامیاب ہوتی ہے جسے پیچھے سے رصد ملتی رہے، ایمینیشن ملتا رہے، مدد اور کمک اور رصد ملتی رہے۔ اگر اس کو مدد مل جائے، اسلحہ مل جائے، طاقت مل جائے، کھانا مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن اس کو اپنے ہدف ہی کا نہ پتا ہو مجھے گولی کہاں چلانی ہے، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا اسے اپنے ہدف کا پتا ہو لیکن پیچھے سے در حقیقت اسے کمک نہ ملے، مدد نہ ملے، تو وہ شکست کھا جائے گی۔ ہمارا ماضی کربلا ہے، کربلا سے فکری غذا لینی ہے، کربلا سے روح کی غذا لینی ہے، اور اپنے مستقبل یعنی امام زمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اپنے امام زمانہ کے لیے، اپنے میری مائیں، بہنیں، بزرگ، جوان، بچے، علماء، سب، ہم سب کو تیار ہونا بلا تفریق۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں کسی کے لیے کہ میں کہوں جناب میں بچ جاتا ہوں، میں تو مولانا صاحب ہوں، آپ بچ جائیے، آپ ٹرسٹی ہیں، آپ نواں خان ہیں، آپ مرثیہ خان ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں۔ نہیں، ہر شخص اس امام کا امتی ہے، اور امتی ہونے کے ناطے امام کی در حقیقت اطاعت اس پہ فرض ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کریں، انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات نے امام کی کیا ذمہ داریاں بیان کی ہیں اور امت کی کیا ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ اور ہم اس زمانے میں جب ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے اور ظاہری طور پہ ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہم اپنے امام کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے علم ہو کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو، خوشنود ہے، امام ہم سے راضی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر امام وقت ہم سے راضی نہ ہو، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ جناب زہرا کہہ رہی ہیں، علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آخری وقت آپ پہنچے جناب زہرہ کا. کہہ رہی ہیں اہلی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آئمہ کا شیور رہا, تمام ان کی تربیت یافتہ اولاد کا شیور رہا کہ اپنے امام وقت کو راضی کرنا ہے. کیا مولا عباس کے ہاتھ میں اتنی شجاعت نہیں تھی کہ جنگ کا نقشہ پلٹ دیتے, لیکن اپنے امام وقت کی اطاعت کے دائرے سے ایک قدم ایک انچ آگے نہیں بڑھتے. امام کہیں ناراض نہ ہو جائے, امام کو میری بات ناگوار نہ گزرے, حتیٰ کہ بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کرتے جناب عباس امام حسین علیہ السلام کو. تو اپنے امام کو کیسے پتہ چلے؟ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. بس عزیزان گرامی, یہ امت ہے جو اپنے امام کا انتظار کر رہی ہے, یہ عزاداری ہے جو ہمیں یہ روحی اور فکری غذا دے رہی ہے, نظریاتی تربیت کر رہی ہے کہ مجلس حسین میں آنے والے اے نوجوان, اے بزرگ, اے ماتمی, اے نمازی, اے خاتون, اے عالم, اے ذاکر, اے منقبت خان, اے مرثیہ خان, اپنے آپ کو تیار کرو جس طرح کربلا والوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. آج دو محرم ہے, امام حسین علیہ السلام نے یہ چاند سفر میں دیکھا. جب امام کا قافلہ کوفی کی جانب رواں دواں تھا, قصر بنی مقاتل کے قریب, امام ایک دفعہ حالت نوم سے بیدار ہوتے ہیں, فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر علیہ السلام فوراً امام کی خدمت میں پہنچے, فرمایا بابا یہ آئے استرجاع پڑھنے کا کون سا وقت ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا میں نے دیکھا کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں اور ہادی ندا دے رہا ہے, ہاتف ندا دے رہا ہے کہ یہ کارواں آگے آگے ہے, موت ان کے پیچھے پیچھے ہے. بابا علسنا علی الحق, کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا کہ پھر ہمیں کوئی خوف نہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہاں سے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت کے نکات موجود ہیں. جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے نا, خصوصاً امام جیسی عظیم ہستی, امام نے آہستہ سے فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً علی اکبر بابا کے قریب آئے. یہ ہے تربیت کا نقطہ, یعنی اپنے بابا کے اتنے قریب تھے کہ وہ ہم ہماہٹ لبوں کی, کہ جو بہت دھیمے لہجے میں امام نے اس آیت کی تلاوت کی علی اکبر نے سنی اور فوراً اپنے آپ کو اپنے امام وقت سے قریب کیا. یہ صرف بابا کے قریب نہیں ہوا, امام وقت کے قریب ہوا ہے ایک نوجوان علی اکبر. اے نوجوانوں, اپنے امام زمانہ کی نصرت کے لیے ایسے تیار ہو کہ کہیں سے اشارہ ملے اور تم اپنی جانوں کو اپنے امام وقت پر نثار کرو. السنا علی الحق, بابا کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ حق پر ہیں. کہا کہ پھر ہمیں کوئی خوف نہیں کہ موت ہم پر آئے ہم موت پہ جا پڑے. اس طرح کربلا والوں نے تیار کیا. اور آج جن دو شہیدوں کا تذکرہ ہے وہ پسران مسلم ہیں, یہ وہ یتیم بچے ہیں کہ در در کی ڈھوکرے کھا رہے ہیں, لیکن اہل بیت کے گھرانے کی تربیت ہی یہی ہے کہ تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ لیکن اپنے دین و مکتب سے اپنا رابطہ اور رشتہ نہ توڑنا. یہی وجہ ہے جب ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں صعوبتوں پہ صعوبتیں, مشکلات مشکلات, کٹھن مراحل, بھوک پیاس, غربت, وطن سے دوری, چھوٹے چھوٹے یہ معصوم بچے جو سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے, ان بچوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا, اپنے گھروں میں جاتے ہیں بچوں کی کیا آرزوئیں ہوتی ہیں جو سن بلوغ کو نہ پہنچو. 9, 10, 11 کے بچے ہوں, کیا آرزو ہوتی ہیں جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے ٹانگوں کے گرد لپٹ جاتے ہیں, آپ کی گود میں آنا چاہتے ہیں, آپ کتنی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو آپ انہیں اپنی گودیوں میں اٹھا لیتے ہیں. آپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. بچوں کی کوشش ہوتی ہے, سارا دن باپ کی صورت نہیں دیکھی, اب باپ جب گھر میں آتا ہے نا تو اس کی گود میں آ جاتے ہیں. ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں, لیکن یہ بچے در در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں. ان بچے یہ بچے در حقیقت ایک زندان سے دوسرے زندان میں جا رہے ہیں. اب تصور کر سکتے ہیں کس طرح تربیت کی ہوگی ان کی ماں نے. اے مسلم کے فرزندو, تمہاری تربیت ایسی ہو کہ شہدائے کربلا کے ساتھ تمہارا نام لکھا جائے, تم کسی اور سرزمین میں قتل ہوگے, تمہارا خون کسی اور سرزمین میں بہے گا, تمہارا جسم اور کسی سرزمین میں گرے گا. لیکن یاد رکھنا, جو کربلا والوں سے روحانی طور وابستہ ہو جائے, کربلا والوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے. بس ایک دفعہ زندان میں لایا گیا, یہ چھوٹے بچے بھوک کے عالم میں ہیں, غربت ان پر طاری ہے, بھوک پیاس کا غلبہ ہے, ماں باپ سے دور ہیں, شفقت سے محروم ہیں. یہ بچے کبھی ماں باپ کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تسلی دیتا ہے, اے میرے چھوٹے بھائی, یہ تھوڑی دن کی سختیاں ہیں, انشاءاللہ نانا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچیں گے نا تو انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے سیراب ہوں گے. تو پریشان مت ہو, انشاءاللہ میں ساتھ ہوں, تجھے کوئی غم نہیں ہوگا, تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اس طرح دلاسا دے رہا ہے. ایک زندہ میں پہنچے, وہ زندان بہان ایک حبشی غلام تھا. اس حبشی غلام کو دیکھ کر بڑے بھائی کے دل میں نہ جانے کیا آیا. اس نے کہا, ایسا لگتا ہے کہ تو رسول اللہ کے صحابی جیسا ہے, بلال جیسا ہے. اس نے کہا, کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم رسول اللہ کو ماننے والے ہو؟ کیا تم کلمہ گو ہو؟ کہا کہ ہاں, ہم کلمہ گو بھی ہیں, ہم رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں, ہم علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مسلم کے بیٹے ہیں. بس یہ سننا تو وہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے, تلوار پھینک دی, اے شہزادو مجھے معاف کر دینا. ارے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں نے کوئی جسارت کی ہو, میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اگر ہمیں آزاد کر سکتے ہو تو کر دو, روز قیامت ہم اپنے دادا رسول اللہ سے تمہاری شفاعت کرائیں گے. ایک دفعہ اس دربان نے کہا, جاؤ بچوں رات کی تاریخی میں نکل جاؤ. رات کی تاریخی میں یہ دونوں بچے نکلے, اجنبی شہر ہے, اجنبی گلیاں ہیں, رات کی تاریخی ہے, در در کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے, نہ کوئی سامان ہے کہ دریا پار کر سکے. بس عزاداروں وہاں بیٹھ گئے. ایک دفعہ جب حاکم کو پتا چلا یہ دونوں بچے فرار ہو گئے, ایک دفعہ فوج کو حکم دیا, فوج نکلی ان دونوں بچوں کے تعاقب میں. جناب جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو دیکھا چھوٹے بھائی کا سر بڑے بھائی کے زانو پر ہے, سو رہے ہیں. دور سے فوجیوں کو آتا دیکھا, ہاتھ سے اشارہ کیا, ارے میرا چھوٹا بھائی ابھی سکون کی نیند سویا ہے, مگر یہ درندے یہ ہے بھائی دفعہ آئے, بچوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. بادشاہ نے انعام رکھا ہے, حاکم وقت انعام رکھا ہے, تمہارے سروں کی قیمت رکھی ہے. کہا کہ ہم تمہیں شفاعت کرائیں گے, لیکن کہا ہمیں شفاعت نہیں چاہیے, مال دنیا چاہیے. انسان کس نہج پہ آ پہنچا, انسان کس منزل پہ آ پہنچا, نبی زادے کہہ رہے ہیں مگر مال دنیا کی محبت اتنی زیادہ ان کے دلوں میں چھائی ہوئی ہے کہ نبی زادوں کا خیال نہیں آتا. بس جب موت سامنے آ گئی, دونوں بچوں نے کہا ہمیں دو رکعت نماز کی اجازت دے دو. کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے. کہا کہ پھر بھی ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دو. بچوں نے دونوں نے دو دو رکعت نماز ادا کی, خدا کا شکر ادا کیا. اب باری آئی کہ کس کو پہلے قتل کیا جائے. بڑا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرو, چھوٹا کہتا ہے نہیں, ارے بڑے بھائی کا لاش میں نہیں دیکھ سکتا, پہلے میرے سر کو میرے تن سے جدا کرو. بڑا بھائی کہتا ہے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میرے ہوتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی, یہ ایثار و قربانی کا جذبہ اہل بیت کے گھر میں ہے, بس اسی اثنا میں پہلے بڑے بھائی کی گردن میں تلوار چلی. ارے تلوار کا چلنا تھا بس ایک طرح, ارے دریا میں اس کے بعد چھوٹے بھائی کو قتل کیا. روایت کہتی ہے جب بڑے بھائی کا لاش دریا میں گر گیا تو ایک دفعہ رک گیا, جب چھوٹے بھائی کا لاش دریا میں گرا, ارے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا, آ میرے بھیا قید خانے سے ساتھ چلے تھے جنت میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں سے.
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسک ہمارے بخشے کا ذریعہ قرار دے، اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں امام زمانہ کی امت میں تبدیل فرما. خداوند اس عزاداری کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان دین و پاکستان و عزاداری کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاقی دولت سے مالا مال فرما. تمام جلوس آئے عزا اور تمام ماتمی اور حسینی کی حفاظت فرما. مملکت و خدادات پاکستان کو جن مشکل حالات کا، جن دہشت گردوں کی دہشت گردی کا سامنا ہے، اس کو قلاقمہ کرنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے ہم سب شیعہ سنی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو اور جڑوں کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. تمام مومنین کی جائز حاجات کو قبول فرما، خصوصاً جو مومنین مریضہ ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے. خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما.